پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ مالی سال سن 2016 کے لیے مجوزہ امریکی بجٹ میں پاکستان کے اعانتی فنڈ کے لیے 80,40,00,000 ڈالر کی رقوم مانگی گئی ہیں، جن اعداد میں 53,40,00,000 ڈالر سیویلین مد میں جبکہ 27,00,00,000 سلامتی کے مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ ان رقوم کی نشاندہی معاون وزیر برائے انتظامی اور وسائل کے امور حیدر بیجننٹم اور یو ایٹ کے منتظم راجیو شاہ نے پیر کے روز ایک مشترکہ اخباری بریفنگ کے دوران کیے۔ اس سے قبل نئے مالی سال کی بجٹ تجویز کا تفصیلی خاکہ صدر باراک اوباما نے پیش کیا۔ ادھر مجوزہ نئے بجٹ میں افغانستان کے لیے اعانتی فنڈ کی مالیت 1.5 ارب ڈالر ہے، جس سے 12,00,000 ڈالر سیکیورٹی جبکہ باقی ماندہ رقم سیویلین امداد کی مد میں ہوگی۔ علاوہ ازیں افغانستان کے حوالے سے 1 ارب ڈالر امریکی آپریشنز کے لیے مختص کیے جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ محکمہ خارجہ میں منعقدہ اس مشترکہ بریفنگ میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے سال سن 2013 کے نئے بجٹ میں اعانتی فنڈ کے ضمن میں کیا رقوم تجویز کی گئی ہیں۔ ایک ضمنی سوال پر ترجمان نے بتایا کہ مالی مشکلات کے باعث گزشتہ سال کے مقابلے میں اس برس پاکستان کے لیے 10% کم رقوم تجویز کی گئی ہیں، جو درخواست کم استعدادی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ بجٹ تجویز کو ریپبلکن نمائندگان کی اکثریت والے کانگریس سے منظوری درکار ہوگی۔ افغانستان میں امریکی فورسز کے کمانڈر جنرل جان کیمبل نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ یہ ملاقات پیر کو راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے صدر دفتر میں ہوئی۔ افغانستان میں تعینات اس وقت بین الاقوامی افواج کو ریزولوٹ سپورٹ مشن کا نام دیا گیا ہے، اور جنرل جان کیمبل اس مشن کے سربراہ بھی ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی پر رابطوں کو مؤثر بنانے پر بات چیت کی گئی۔ کراچی میں منگل کے صبح ایک اسکول کو کم شدت کے دستی بم سے نشانہ بنایا گیا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک اسکول پر دستی بم پھینکے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ دھماکے کے وقت اسکول بند تھا، لیکن اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور یہاں واقع دیگر تمام اسکولوں کو بھی اطلاعات کے مطابق بند کر دیا گیا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی اور شمال مغربی ضلع مانسہرہ میں 12 گھنٹے سے بھی کم وقت کے دوران ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کرم میں سیکیورٹی فورسز جبکہ مانسہرہ میں پولیس کی گاڑی سڑک میں نصب دیسی ساخت کے بم دھماکوں کی زد میں آ گئی۔ قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں منگل کو ہونے والے بم دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی وسطی کرم کے علاقے ارمگئی سے پارا چنار جا رہی تھی۔ دھماکے سے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بنگلہ دیش میں منگل کو ایک بس پر پیٹرول بم کے حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب حزب مخالف کی جماعت نے ملگیر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ پولیس کے مطابق جب بس پر حملہ کیا گیا تو اس میں سوار مسافر سو رہے تھے۔ مشرقی یوکرین میں منگل کے روز یوکرینی فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان تازہ لڑائی میں کم از کم 8 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں شدید گولہ باری میں کم از کم 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہفتے کے روز یوکرینی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان امن بات چیت کی ناکامی کے بعد علیحدگی پسندوں کے خود اعلان کردہ علاقوں دونیتسک اور لوہانسک میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ خاص طور پر یوکرینی کنٹرول والے قصبے دیبات سیف کے ارد گرد لڑائی بڑھ گئی ہے اور اس میں اضافے کا خطرہ ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع میزبان بہجت کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کے لنک کو کلک کیجیے. براہ راست آپ ہماری نشریات سن سکیں گے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے فیس بک اور ٹویٹر کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں urduvoa.com پر. ہماری نشریات سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں ایک نظر موضوعات پر ڈالتے چلیں. پاکستان میں تشدد کے واقعات کا تسلسل, فوجی کمانڈروں کی کانفرنس, جنرل جان کیمبل اور جنرل راحیل شریف کی ملاقات جس میں بات کی گئی علاقائی سلامتی اور اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر مشترکہ سلامتی کے امور کا جائزہ لینے کی. ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تجزیہ کار ہوں گے پاکستان سے اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں اور افغان اور فارن افیئرز پر مہارت رکھتے ہیں سلطان حالی صاحب. لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع یوسف سے, نیوز ویک اور ڈیلی بیسٹ کے نمائندہ ہیں, پاکستان اور افغانستان کے امور کا احاطہ کرتے ہیں. اور امریکہ اور بین الاقوامی خبروں میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے یوکرین کی صورتحال کے بارے میں, پھر مصر کی صورتحال کیا ہے اور صحافیوں کو جہاں قید کیا گیا اور اب ان کو رہا کیا جا رہا ہے, مصر میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے. اور انصاف کی بین الاقوامی عدالت نے سربیا اور کروشیا کے بارے میں فیصلہ دیا ہے. اس کے علاوہ مشرق وسطی کے کرائسس میں, جس میں ہم بات کریں گے جتنے بھی موضوعات پہ ہو سکی, اس میں یمن شامل ہے, داعش عرب جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کی صورتحال, نائجیریا میں بوکو حرام, اور اس کے علاوہ ایک امریکہ سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ صدر براک اوباما نے کانگریس کو 2016 کے لیے بجٹ پیش کر دیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ سارے موضوعات ہیں اور اس کے میں جو تجزیہ کار ہمارا ساتھ دیں گے وہ جدہ سعودی عرب سے سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے سینئر سراج وہاب صاحب, ایڈیٹر اور اینالسٹ ہیں لندن میں بیسڈ ہیں منظر وسیم صاحب, آپ اکثر ان کو ہمارے پروگراموں میں سنتے ہیں. ویسے یہ تمام وہ نام ہیں جو گاہے گاہے آپ ہمارے ان پروگراموں میں سنتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے ڈاکٹر زبیر اقبال سے ہم بات کریں گے, اور آج ڈاکٹر زبیر اقبال سے مشرق وسطی کے بارے میں نہیں, ایک دلچسپ آپ کو بتائیں کہ ان کا ورلڈ بینک سے بھی تعلق رہا ہے اور وہ مالیاتی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, ماہر ہیں اس کے بھی. تو آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے قبال علاقے کرم ایجنسی اور شمال مغربی ضلع مانسہرا میں 12 گھنٹے سے بھی کم وقت کے دوران ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. قلعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرا کے قریب ہے, جہاں گزشتہ اکتوبر سے پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف خیبر ون کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں منگل کی صبح ایک سکول کو کم شدت کے دستی بم سے نشانہ بنایا گیا, تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ بہت صبح تھی اور سکول بند تھا. گزشتہ دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک سکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پورے ملک میں سکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہی ہے کہ 134 بچے ہلاک ہو گئے تھے پشاور سکول حملے میں, اور 150 افراد تھے جو ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد تھی, اور اسے ملک کی تاریخ کا بدترین دہشت گرد حملہ قرار دیا گیا تھا. تو آئیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سلطان حالی اور سمیع یوسف سے. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
حالی صاحب, پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور اور ٹھوس کارروائی کے باوجود ملک میں کہیں نہ کہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں. ظاہر ہے اسے ضرب عزم کے رد عمل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن آپ کے خیال میں ملک کے اندر ہونے والے اس نوعیت کے واقعات کو روکنے کے لیے اور کیا اقدامات درکار ہیں؟ کیونکہ نیشنل پلان کی بھی بات ہوتی ہے اور کئی طرح کی حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جس کے لیے عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے, پھر کہاں پر کمی رہ جاتی ہے؟
دیکھیے, کم کمی جو ہے وہ دانستہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو کہ ہمارے اندر گھل مل گیا ہے اور نہ اس کی کوئی شناخت ہے نہ اس کا کوئی چہرہ ہے, اور وہ چھپ کر کے وار کرتا ہے. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اور سیکیورٹی اداروں کا تعلق ہے اور فوج کا تعلق ہے, وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل موقع نہ ملے. لیکن جیسا آپ نے خود فرمایا ہے کہ ضرب عزم اور آپریشن خیبر کے رد عمل میں یہ تو ہونا تھا. اب اس میں جو چیز ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کمی یہ رہ جاتی ہے کہ اس میں پوری قوم کو, ہر پاکستانی فرد کو جو ہے شامل ہونا پڑے گا. ہمیں شناخت کرانی پڑے گی ان مشکوک لوگوں کی, ہمیں اطلاع دینی پڑے گی بر وقت اگر کوئی ہمیں اس قسم کے ایکٹیویٹیز نظر آئے یا ایسے لوگ نظر آئے جو کہ ہمیں مشکوک لگتے ہیں. جب تک کہ پوری طرح قوم جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ اس افریت کو شکست دینا بہت مشکل کام ہے.
اچھا سمیع صاحب, آپ بتائیے گا, پاکستان میں بھی آپ کی صورتحال پر گہری نظر ہے, آپ کے خیال میں پاکستان میں دہشت گردی کے مختلف عوامل جن میں سیکٹرینزم یعنی فرقہ واریت ہے اور عدم برداشت جیسی وجوہات شامل ہیں, ان پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
مسئلہ ایک جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر اگر پاکستان ملٹری آپریشن کرتے ہیں تو وہاں سے
سمیع یوسف زئی صاحب, لائن بہت خراب ہے, آپ ذرا سا ٹیلی فون رکھیے, دوبارہ آپ کو دوسری لائن سے کال کرتے ہیں. تو یہی سوال ہم پھر سمیع صاحب سے کریں گے, اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں منگل کو ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر مؤثر طور پر عمل درآمد کیا جائے گا, اور یہ بھی کہ حال ہی میں سرکاری سطح پر بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت 24 دسمبر سے ملک بھر میں لگ بھگ 9,000 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں مذہبی منافرت پھیلانے والے بھی شامل ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں فوجی کارروائیاں کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کے کمانڈر چلے پہلے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. حالی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں, کیا ان کارروائیوں سے مؤثر طور پر اس رجحان کی اب حوصلہ شکنی ممکن ہو پائے گی؟ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوری قوم کو اس میں شامل ہونا چاہیے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, تو اس میں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اور قوم کو ساتھ شامل کرتے ہوئے اور کس کس چیز کی ضرورت ہے؟
دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جو ہے شکارپور میں اتنا بڑا حادثہ ہوا جو فرقہ واریت کی جانب تھا, لیکن اس میں جو چیز بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے اکھاڑا بن گیا ہے دو قوتوں کا جن کا میں نام لے لوں گا, ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایران ہے, اور ان دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے آپس کے مسائل ہیں آپ ایک تو حل کریں, دوسرے کہ خدا را پاکستان کو اکھاڑا نہ بنائیں. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کے آلائے کار نہ بنیں. اور جو آپ نے کہا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے, مجھے اس سے پورا اتفاق ہے, لیکن مائنڈ سیٹ ایک رات میں یا ایک مہینے میں نہیں چینج ہوگا, اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہمیں جو ہمارے اوپینین بلڈرز ہیں, اور ہمارے اوپینین بلڈرز میں جو مذہبی رہنما ہیں ان کی بہت اہم شمولیت ہے, کیونکہ وہ اپنے جمعے کے خطبوں میں اور دوسرے مدارس میں جو لیکچر دیتے ہیں ان میں سے جو ہیٹ لٹریچر ہے, چاہے کسی فرقے کے خلاف ہو یا کسی گروہ کے خلاف ہو, اس کو ہٹانا پڑے گا, اور ان کو جو ہے اپنے قوم کو, پاکستانی قوم کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے نفرت سے اور کدورت سے نکل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے چلنا ہے, ورنہ ہم تباہی کے راستے پہ کھڑے ہیں.
اچھا سمیع صاحب, آپ کی اس وقت لائن خراب ہو گئی تھی, ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے اسی بارے میں, ہم حالی صاحب سے بات کر رہے تھے. تو پاکستان میں یہ جو فرقہ واریت اور عدم برداشت جیسی وجوہات شامل ہیں, دہشت گردی کے پیچھے یہ عوامل کافی حد تک کار فرما ہیں, ان پر قابو پانے کے لیے آپ کیا کس طرح کی صورتحال کو دیکھتے ہیں, کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, یہاں پر پاکستان میں اقدامات اور سنجیدہ اقدامات اور ایک اسٹریٹجی بنانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ایک بلاسٹ ہو گیا, پشاور کا اٹیک ہو گیا,
کچھ دنوں کے لیے پالیٹیشین اور ملٹری اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ سرگرم ہو جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. میرا خیال میں ایک باقاعدہ پالیسی بنانا چاہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ کے اندر یہ جو دہشت گرد ہے یا ٹیررسٹ ہے یا جو بھی ہے اس کے بارے میں ہم سنتے آ رہی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اس میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, اچھی دہشت گرد اور بری دہشت گرد, یہ بھی موجود ہے. جب تک ایک ہی پیچ پر پاکستان کے لوگ, پاکستان کے سیکورٹی ادارے نہ ہو جائے اس وقت تک ان لوگوں کا خاتمہ مشکل نہیں ہے. ہماری پالیسی اس طرح ہے کہ یہ جس طرح یہ اچھا سانپ ہے یہ برا سانپ ہے, تو اچھی سانپ اور بری سانپ کی تقریر کرتے کرتے پاکستان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی. تو میرے خیال میں پاکستانی کی جو ادارے ہے, جو قوم ہے, جو پالیٹیشین ہے, اس کو ایک سب میں کڑی ہو کر اس کا ڈیفائن کرنا ہے, اس کا کرنا ہے کہ کیا کون دہشت گرد ہے کون دہشت گرد نہیں ہے. تو یہاں پر پالیسیوں کی بہت ہی فقدان ہے, اور جب پالیسیوں کے فقدان ہو اور پھر اس کے اندر کچھ قوتوں کی ناراضگی کا فقدان ہو, کچھ ملکوں کے ناراضگی کا فقدان ہو, ایران کا خیال رکھنا, سعودی عرب کا خیال رکھنا, امریکہ کا خیال رکھنا, تو جب اس طرح پالیسی بنتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے. اس وقت جو سب سے جو مؤثر کاروائی وہ یہی ہوں گی کہ ان کے جو ملیٹنٹس ہیں, ان کے جو ہم نوا ہے, ان کے جو اڈے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ چلو یہ ٹھیک ہے. اب اگر مثلا ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان دیکھیں نا, ساؤتھ وزیرستان میں ابھی بھی کچھ علاقوں میں وہی طالبان ہے, اور لیکن وہاں پر اس کو اچھی طالبان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کے خلاف کچھ بھی آپریشن نہیں کیا جاتا. اب ایک آپریشن شروع ہو گیا, ایک سال اب 8-9 مہینے ہو گئی ہے, لیکن ایک اس آپریشن کے بعد کیا دوبارہ کوئی نیا آپریشن کرنا پڑے گا ساؤتھ وزیرستان میں کہ وانو اور جو دوسرے علاقوں میں جو گڈ طالبان کے نسبت جو لوگ ہیں ان کے خلاف؟ تو اگر آپریشن کرنا ہو اور ٹائم بتانا ہو تو سارے کے سارے اکٹھے عملیات کرنا پڑے گا, آپریشن کرنا پڑے گا. اس طرح اگر پالیسی ہو کہ ایک اچھی طالبان ہے یا بری طالبان ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پوری طرح ان لوگوں پر قابو پائیں گے, اس کو ختم کر دیں گے.
چلیے, سمیع یوسف زئی صاحب کو ہم سن رہے تھے. سمیع صاحب, ابھی یہ جو اس کے بارے میں یہ پھر بحث ذرا لمبی ہو جاتی ہے, ظاہر ہے کہ فوج کی طرف سے براہ راست اور بڑی دفعہ واضح طور پر کہہ دیا گیا. میں آئندہ آگے چل کر یہ بھی بات کرنا چاہتی تھی, جنرل راحیل شریف نے مختلف ملکوں کے دوروں کے دوران یہ بات بڑی حد تک واضح کیا کہ اچھے اور برے طالبان کا اب کوئی صورت نہیں ہے, بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہی صورت ہونی چاہیے, اور اس طرح کاروائی کر کے ہی صورت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. افغانستان میں امریکی فوجوں کے کمانڈر جنرل جان کیمبل نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بات کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی پر رابطوں کو مؤثر بنانے پر بات چیت کی گئی ہے. آپ سمیع یوسف سے صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کی نگرانی پر رابطوں کو مؤثر بنانے کے لیے دونوں ملکوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
ٹھیک ہے, جنرل کیمبل صاحب امریکہ کے طویل ترین لڑائی کے آخری 4-star جنرل ہے, ان کے کافی اہمیت ہے افغانستان کے اندر. ان کا یہ سفر اور 2014 کے بعد 2015 میں جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں امریکہ کے کردار, اور پھر بارڈر پر نظر رکھنا, اور بارڈر کے دونوں اطراف ملیٹنٹس یا جو مطلوب لوگ ہیں ان کے سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے, میرے خیال میں یہ اس طرح کے ملاقاتیں بہت اہم ہیں, اسپیشلی 2015 کے تناظر میں. تو یہ ان ملاقاتوں میں یہی بات کیا جاتا ہے کہ کس طرح مشترکہ طور پر اس مشکل کو, اس ملیٹنسی کو اس علاقے سے ختم کیا جائے. میرے خیال میں اگر پاکستان پوری طرح کامیاب بھی ہو جائے اور ملیٹنٹ کو پاکستانی ٹرائبل علاقوں سے ختم بھی کرے, جب تک افغانستان میں اس کا خاتمہ نہ ہو تو وہاں سے دوبارہ یہ لوگ آئیں گے اور دوبارہ اپنی خود کو نمودار کریں گے. تو میرے خیال میں اب افغانستان اور پاکستان اور امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو مشترکہ طور پر افغانستان اور پاکستان کے دونوں اطراف سے دونوں جگہوں پر ملٹنٹ کو ختم کرنا ہے. اگر ایک جگہ پر کامیاب عملیات کیا جائے یا آپریشن کیا جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتمی طور پر طالبان کو شکست ہو گئی. طالبان کو اگر شکست دینا ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان جو جن علاقوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں وہاں پر مشترکہ طور پر آپریشن کرنا پڑے گا. میرے خیال میں اب امریکہ بھی آہستہ آہستہ افغانستان اور پاکستان دونوں پر پریشر ڈال رہی ہے کہ کیا آئندہ جو دو تین مہینے کے بعد جب بھی سردیوں کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو جو پاکستانی آرمی نے جو آپریشن شروع کر دیا ہے نارتھ وزیرستان میں جس کا ایک نیگیٹو اثر ہوا ہے حقانی نیٹورک کے اوپر, تو اس کو مزید تقویت دیا جائے اور افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں میں مزید کارروائی کیا جائے تاکہ مؤثر طور پر طالبان سے نمٹ سکے.
اچھا سمیع یوسف صاحب, آپ سے ایک میرا سوال اور ہے, لیکن سلطان علی صاحب اس سے پہلے آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف امریکہ کے دورے کے بعد سے انتہائی فعال ہیں. اس سال کے شروع میں, پچھلے سال کے آخر میں جو دورہ ان کا ہوا, اس کے بعد مختلف ملکوں کے انہوں نے دورے کیے. دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح طور پر بھرپور انداز میں بیان کیا, جیسا کہ سمیع یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ بلا امتیاز آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اگر دہشت گردی کا واقعتاً خاتمہ کرنا ہے. جنرل صاحب کے ان ہائی پروفائل دوروں اور ملاقاتوں کے بارے میں آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے اور کس حد تک پاکستان کے موقف کو واضح کرنے میں مدد ملی ہے اس سے؟
نہیں, یہ دورے تو انتہائی اہم تھے اور میرا خیال ہے کہ جو ان کے میزبان تھے انہوں نے بھی ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی پذیرائی بھی کی اور ان کی بات کو بغور سنا. اور آپ نے درست فرمایا کہ وہ پہلے گزشتہ سال کے آخر میں امریکہ تشریف لے گئے, اس کے بعد پھر وہ برطانیہ چین کے دورے سے واپس
افغانستان کے بہت سارے دورے,
افغانستان کے تو وہ کم از کم دو دورے کر چکے ہیں, اور جنرل کیمبل سے ابھی ان کی ملاقات ہوئی. اور ان سب ملاقاتوں میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا لائے عمل جو ہے وہ شیئر کیا, جو ضرب عزم میں جو ایک چیز جس کا سمیع صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق کو ختم کر کے ہر ایک کے اوپر اکراس دی بورڈ آپریشن کیا جا رہا ہے, اس کے نتائج اور اس لانے عمل سے انہوں نے ہر ایک کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو کانفیڈنس دلایا کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت جو ہے اس کے اوپر بہت سیریس ہے اس دفعہ, اور کوشش یہی ہے کہ ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ ختم کیا جائے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ یہ کام پاک فوج یا صرف پاکستان کے اکیلے بس کا نہیں ہے, کیونکہ اس میں سے جب یہاں آپریشن ہوتا ہے تو بعض جو ہیں مسکرینٹس وہ جا کر کے افغانستان میں پناہ لے لیتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پہلے سے پناہ گزیں ہیں, مثلا تحریک طالبان پاکستان کے جو ہیڈ ہیں ملا فضل اللہ, تو وہ افغانستان میں ہیں, اور بلکہ انہوں نے تو اب ایک نیا پلٹا کھایا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خراسانی ایڈ کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اب سمپتیز جو ہیں وہ داعش کی طرف جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو دشمن ہے یہ کامن دشمن ہے, اور ان کو افغانستان اور پاکستان مل کر کے ہی ختم کر سکتے ہیں. اب جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, وہ جنرل راحیل شریف کی بریفنگز اور ان سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پشاور کے حملوں میں جو کم از کم جو 6 افراد ملوث تھے ان کو افغانستان نے گرفتار کر لیا ہے. لیکن اس میں مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک کہ یہ جو ہے ایک کمبائنڈ آپریشن نہیں ہوگا جس کو ملٹری پارلنس میں اینول اینڈ ہیمر اپروچ کرتے ہیں کہ ادھر سے حملہ ہو اور ادھر سے بھی ان کو جو ہے کچل دیا جائے, تبھی جا کر کے یہ ختم ہو سکیں گے, ورنہ تو یہ کامن دشمن ہے اور دونوں کو زد پہنچاتے رہیں گے.
بہت بہت شکریہ, پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے سلطان حالی صاحب. حالی صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا بے حد شکریہ. اور سمیع, اس سے پہلے کہ آپ سے میں اجازت لوں, ایک کوئک کامنٹ آپ کرتے جائیے. افغانستان میں کابینہ کے ارکان نے کام کا آغاز کر دیا ہے, 8 وزراء اور انٹیلیجنس سربراہ نے اپنے فرائض بھی سنبھالے ہیں. ایک طرف جمہوری عمل ہے جو کہ جاری ہے, اشرف غنی صاحب ہیں, ان کے ساتھ ایگزیکٹو عبداللہ ہیں, اور دوسری طرف افغانستان بھر میں طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے جو مقامی افواج کی صلاحیتوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں. افغان حکام کو اس صورتحال پر تشویش ہے, پھر کرپشن کا مسئلہ ہے جسے یونٹی حکومت کو نمٹنا ہے. ان سارے عوامل اور اس پس منظر کے ساتھ افغانستان کس جانب بڑھا ہے؟
دیکھیے, افغانستان میرے خیال میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے, لیکن مثبت طرف بڑھ رہی ہے. جب الیکشن ہوا اس کے بعد جو الیکشن کے ریزلٹ پر جو ایک پڑا پڑ گیا تھا, اور زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کا حل
نہیں نکالے جائیں گے. لیکن دونوں طرف سے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب نے مسلسل اور بڑی لمبی لمبی ملاقاتوں اور ڈیلیگیشن کی ملنے کے بعد بالآخر ایک سولوشن کی طرف چلی گئی, ایک کیبنٹ بنایا گیا. اور سب سے جو اچھی خبر اس کیبنٹ کے بابت ہے وہ بڑا پروفیشنل کیبنٹ ہے. اس میں جو لوگ ہیں وہ پہلے کسی بھی حکومت میں نہیں تھی, کسی طرح منسٹر بھی نہیں تھی, زیادہ تر پروفیشنل تھی. تو میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے افغان حکومت کے اوپر, افغان اکانومی کے اوپر. اور جو انسرٹنٹی کا جو صورتحال تھا وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. میرے خیال میں افغان فورسز کے کو پتا تھا کہ 2015 میں جب امریکی افواج یا نکل جائے یا جو رہ گئے وہ صرف افغان فورسز کو ٹریننگ وغیرہ دیں گے, تو ان کو تو کافی صورتحال کا پتا تھا کہ کیا صورتحال ہوں گے. لیکن امریکہ کے دو مہینے تقریباً ہو گئے کہ امریکہ نے یا نیٹو نے افواج نے اپنی فوجی کاروائی روک دی ہے, لیکن کوئی ڈرامائی چینجز نہیں آئی ہے کہ طالبان نے کسی صوبے پر چھوڑ کر کسی ضلع پر بھی ابھی تک قبضہ نہیں کیا, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مستقبل میں بھی کریں گے. لیکن ہاں, افغان فورسز کے لیے چیلنج زیادہ ہوں گے, ان کے کیجولٹیز زیادہ ہوں گے. لیکن جو تعداد ہے افغان فورسز کی وہ کافی زیادہ ہے, اور ڈپلائمنٹ کی وجہ سے وہ دور دور علاقوں میں جا کر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. تو میرے خیال میں آئندہ 3-4 مہینوں کے بعد جب سمر کا سیزن افغانستان میں شروع ہوگا تو ایک افغان فورسز کے لیے ایک چیلنج ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس چیلنج میں وہ ناکام ہوں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان ایسے بھرپور کارروائی کریں گے جس کی وجہ سے کوئی ضلع پر یا کسی علاقے پر وہ کنٹرول حاصل کریں گے. ہاں, البتہ وہ اٹیک کریں گے, اٹیک ہر جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ اگر پاکستان کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو پشاور جیسے شہر میں جہاں پر ظاہری بات ہی پاکستان کی حکومت کا ریٹ ہے, کراچی میں بھی ہے اور دوسرے شہر, وہاں پر بھی حملے اور بم وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علاقے حکومت کے ریٹ سے باہر ہے. تو یہی صورتحال ہوں گے. لیکن بہرحال افغان فورسز پر افغان عوام کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, اور میرے خیال میں یہی ایک اچھی علامت ہے افغانستان کے مستقبل کے لیے.
بہت بہت شکریہ. لندن سے سمیع یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. سمیع, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت آپ بے حد شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اسٹیشن آئی ڈی, اور اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع. اور آئیے اب ہم کچھ بین الاقوامی خبروں میں بات کرتے ہیں. یوکرین سے شروع کرتے ہیں. لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے ویسٹرن افیئرز کے منظر وسیم صاحب نے. السلام علیکم منظر. منظر, یوکرین میں صورتحال کافی گمبھیر ہو رہی ہے. روزانہ فوجیوں کے ساتھ ساتھ شہری ہلاک ہو رہے ہیں. روس نواز علیحدگی پسند یوکرین کو بات چیت کے ذریعے حل نکالنے میں دلچسپی نہ رکھنے کا الزام دیتے ہیں, جبکہ یوکرین کے صدر نے مذاکرات کو واحد حل قرار دیا ہے. اسی وقت ابھی امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے جو کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار ہے. چھوٹی سی ایک رپورٹ ہے, آپ کو سنواتے ہیں, ہمارے ساتھی اسد نذیر صاحب نے تیار کی.
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوجی امداد کے سلسلے میں تمام امکانات کو سامنے رکھا جا رہا ہے.
We do continue to assess how to best support Ukraine. Our focus does remain on pursuing a solution through diplomatic means.
ترجمان ساکی کہہ رہی ہیں کہ یوکرین کی مؤثر حمایت کی فراہمی کے لیے ہم تمام امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. تاہم ابھی تک ہم نے اس بات پر توجہ مرکوز کی ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکل آئے, لیکن دوسرے امکانات بھی ہمارے پیش نظر ہیں. اس وقت بھی یوکرین میں جنگ میں تیزی آ رہی ہے, اور وزیر خارجہ جان کیری جمعرات کو کیف جا رہے ہیں جہاں وہ صدر پیٹروشینکو اور دیگر حکام سے ملاقات کریں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
منظر صاب, یہ تھوڑی سی ایک کوئک آپ نے سنا جو کہ اس وقت کی صورت حال ہے. ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں. عالمی برادری خصوصاً مغرب اور امریکہ کی طرف سے روس پر لاگو پابندیوں سے مسئلے کو اب تک حل کرنا ممکن نہیں ہوا, اور روس میں ایک عالمی جو عوامی رائے عامہ کا جو جائزہ ہوتا ہے اس سے پتا چلا, وہ کہتے ہیں کہ پابندیوں کا کوئی زیادہ فرق انفرادی سطح پر نہیں پڑا. اب یوکرین کو امریکہ اور مغرب کی طرف سے اس نوعیت کی امداد فراہم کرنے سے کیا صورتحال پر قابو پانے کا کوئی سیاسی حل نظر آتا ہے؟ کیا اس طرح بالواسطہ روس اور بڑی طاقتوں کے درمیان تنازع رائے زیادہ نہیں ہوتی؟
جی, اگر ہم اس سچویشن میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ امریکہ نے فار ایگزامپل ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ کچھ جو لیتھل ویپنز ہیں وہ بھی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو ایک طرف تو یہ پریشرائز کر رہے ہیں, اور اگر وہ دیتے ہیں اور جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ملٹری کی بھی انڈائریکٹلی, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یورپ آن بورڈ نہیں ہے اور وہ اس پالیسی کو اپروو نہیں کرتے, کیونکہ الٹیمیٹلی رشیا کے ساتھ روس کے ساتھ جو ہے یورپ کو ہی رہنا ہے, تو وہ اس پالیسی کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر, یورپ کے اندر زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے, اور لیکن امریکہ کافی ریلنٹلیس ہے اور کافی پش کر رہے ہیں اس پالیسی کو کہ ان کو کیا جائے مزید پریشرائز اور مزید ان کو سپورٹ دی جائے یوکرین کو. اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو ایک خطرہ اس چیز کا بن جائے گا کہ رشیا کو اور زیادہ مزید بیچ میں آنا پڑے گا, لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ کیوں کر رہا ہوگا تو موسٹ پرابلی اس کو اکنامیکلی ڈاؤن رکھا جائے گا اس طریقے سے, کیونکہ ایسی ایک جنگ کو اگر پرولونگڈ ہو جاتی ہے تو روس کو بیچ میں زیادہ اپنے ریسورسز ڈالنے پڑیں گے اور بہت مشکل ہوگا کہ روس اسے نکل پائے گا بہت جلد. لیکن اس کا ایک بیک لاش یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی کچھ انڈیکیشن ایسی مل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کہ اگر روس جو ہے امریکہ کی جہاں پر اور جگہ پر پرابلمز ہیں جس طرح کے داعش ہیں یا اور وہاں پر انڈائریکٹلی اگر سپورٹ کرنا شروع کر دیں وہ, تو بہت ساری دنیا کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ بہت سوچ سمجھ کے ساری دنیا کو قدم لینا چاہیے, کیونکہ کسی کو بھی یہ اس طرح کی جو نیا ایک جس کو فورتھ جنریشن وار کا کہتے ہیں یا اس طرح کی کانسیپٹ کے اندر بہت زیادہ اگر کوئی داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو ساری دنیا کے لیے کافی مصیبت بنتی جائے گی. تو مل بیٹھ کے ہی اس کو ایز سون ایز پاسبل ایسے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو
پولیٹیکل سولوشن کی بات ہونی ضروری ہے. اچھا منظور صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور اب ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں ہمیں جوائن کیا ہے جدہ سعودی عرب سے. عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہیں سراج وہاب صاحب, ہمارے پروگراموں کا بڑا ہی ایک ممتاز نام ہے. السلام علیکم سراج صاحب.
وعلیکم السلام بھائی صاحب.
بہت دنوں کے بعد سراج صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے, اور آپ کو بہت بہت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بات کرتے ہیں مشرق وسطی کی صورتحال سے, جہاں پیچیدہ سے پیچیدہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ دنوں میں یمن میں حکومت کا خاتمہ ہوا, داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف جاری جو لڑائی ہے اس کی بھی کئی صورتیں ہیں. کوبانی شہر ان کے ساتھ ان سے خالی کرا لیا گیا لیکن وہ واپس آنے کی بات کرتے ہیں. جزیرہ نما عرب میں القاعدہ موجود ہے, بڑے چیلنج ہیں یہ سارے کے سارے. اس تناظر میں سعودی عرب میں شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد شاہ سلمان کی نئی حکومت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اور تعاون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ. پہلے تو کہ میں بہت دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں. دیکھیے, یہ جو تناظر یہاں پر اس وقت آپ نے ابھی جو منظرنامہ کھینچا ہے اس خطے کا, اور اس میں یہ جو تبدیلی یہاں پر ہوئی ہے شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد شہزادہ سلمان جو ہے اس وقت وہ بادشاہ بنے ہیں, تو فورن پالیسی میں اس پر بہت زیادہ چینجز کے امکانات نہیں ہیں. لیکن ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو عرب اسپرنگ ہماری 3-4 سال پہلے جو عرب اسپرنگ ہوا تھا, اس کے بعد سے جو تمام ساری جو ہلچل یہاں پہ خطے میں دیکھی گئی تھی, اب اس سے امریکہ میں اور سعودی عرب میں کسی قسم کے جو خدشات تھے کہ مبارک کو وہاں پہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, یا دوسری تمام سارے عرب اسپرنگ میں جو امریکن ایڈمنسٹریشن کا جو رول تھا اس کے وہ رول یہ جو ہے یہاں پر خطے میں کافی ریزرویشن تھی, لوگوں میں خدشات تھے کہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب 3-4 سال کے بعد جو چیز یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں سعودی عرب ایک بہت ہی اہم ترین رول ادا کرنے جا رہا ہے, اور امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے, اور اس کا اندازہ اس بات لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہاں پر اوباما پچھلے دنوں یہاں پہ تشریف لائے تو اس میں بائی پارٹیسن یعنی کانگریس کے تمام سارے لوگ موجود تھے, پچھلے ایڈمنسٹریشن کے تمام سارے لوگ موجود یہاں پر ریاض تشریف لے آئے, اور وہ تمام سارے لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں, سی آئی اے کے ڈائریکٹر بینن یہاں پہ موجود ہیں. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں اس بات کا جو ہے اب ادراک ہے کہ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے خطے میں جہاں جو ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس پورے ایجنڈا کو کس طرح اور کس طرح اسٹیبلائز کیا جائے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ داعش ایک بہت بڑا خطرناک جو ہے وہ تھریٹ ہوئی ہے اور وہ تمام سارے ممالک کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے. القاعدہ یمن کے اندر پھر سے جو ہے اس کو لوگوں کی سمپتیز اس وقت حاصل ہو گئی ہے, اس لیے کہ حوثیوں نے جس طرح سے جس تیزی سے وہاں پر حکومت کا قبضہ کیا ہے اور جس تیزی سے جو ایگزسٹنگ حکومت تھی اس کو انہوں نے وہاں سے نکلوا دیا, اس کے بعد جو ہے جو سنی اسٹرانگ ہولڈ ہے اس میں یہ ادراک ہے, اس میں یہ فیلنگ ہے کہ القاعدہ شاید ان کی مدد کر سکتا ہے حوثیوں کے خلاف. تو لہٰذا یہ بہت ہی ایک خطرناک جو ہے سچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے یمن میں, اور خود عراق میں ساری چیزیں جو چل رہی ہے اس میں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کو ایک بہت ہی پازیٹو کردار
ادا کرنا ہوگا. یہاں سے ایک ضمنی سوال ہے سراج صاحب, آپ کو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ یمن کی تو چونکہ بہت بڑی سرحد جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے, تو سعودی عرب اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ یمن میں ظاہر ہے کہ جب حکومت حوثی باغیوں کے ساتھ القاعدہ کی ان کو مدد مل سکتی ہے, تو اس سلسلے میں کیا سعودی عرب جسے کہتے ہیں براڈر رول نہیں کرنا پڑے گا اس کو وہاں پر؟
دو تھنکنگ ہے اس میں اصل میں سعودی یمن کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ اس وقت حوثیوں نے بڑی ٹیریٹری پہ جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے, اور کیونکہ انہوں نے بڑی ٹیریٹری پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اب ان کو وش وے یا ان کو اس پورے سیناریو سے ہٹانا بہت مشکل ہے. حوثیوں کے پاس جو ٹیریٹری ان کے پاس ہے, جس کی وجہ سے کسی وقت بھی اگر جب ڈائلاگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو حوثی اس ٹیبل پہ موجود ہوں گے, اور ظاہر ہے ان کی بات کو سننا پڑے گا جو بھی ان سے جو ہے نیگوشیٹ کریں گے. تو لہٰذا ایک حوثی ایک ایسا فیکٹر ہو گیا ہے کہ جس کو بالکل آپ رد نہیں کر سکتے, جس کو نگیٹ نہیں کر سکتے, جس کو بالکل ڈو اوے نہیں کر سکتے جس کو. تو حوثی ایک ایلیمنٹ ہے, اور حوثیوں کے ایلیمنٹ کی وجہ سے یہاں پر ایک رائے یہ ہے کہ ان کو کسی طرح سے پولیٹیکل پروسیس میں ایکوموڈیٹ کیا جائے, اور اسی طرح سے ایکوموڈیٹ کیا جائے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لبنان میں 80s کی دہائی میں جب حزب اللہ کو پولیٹیکل پروسیس میں ایکوموڈیٹ کیا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ لبنیز جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ بہت زیادہ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ حزب اللہ کے پاس ان کے اپنے ہتھیار موجود ہے, اس کے وجہ سے وہ ایک سویلین حکومت کو ہر وقت یرغمال بناتے رہے, اور وہ جو یونٹی کا جو کنسپٹ تھا وہاں پہ لبنان میں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن اس طرح کا کسی طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ یا اس طرح کا پروسیس یمن میں ہو سکتا ہے جس میں حوثیوں اس کے کوئی لے اور کچھ دے, یعنی گیو اینڈ ٹیک والی کوئی پالیسی کر کے ایک کوئی براڈر, جیسا آپ نے سجیسٹ کیا, کوئی براڈر وہاں پہ سولوشن نکل سکتا ہے. اس لیے کہ ود آؤٹ حوثی اس وقت وہاں پہ کوئی سولوشن بالکل
نظر نہیں آتا.
اس لیے کہ اگر آپ حوثیوں کو اگر آپ مارتے ہیں تو القاعدہ پھر اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اگر القاعدہ کے خلاف آپ ایکشن لیتے ہیں تو حوثی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور دونوں فرام سعودی عربین پوائنٹ آف ویو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, اور ان سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہے.
اچھا, یہ اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بحث ہو سکتی تھی مشرق وسطی کے بارے میں جب ہم زیادہ بات کریں گے, تو پھر ہم فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی ان کا انالیسز آگے کر سکتے ہیں, کیونکہ حوثیوں کا بالکل پس منظر مختلف ہے, القاعدہ کا پس منظر مختلف ہے. لیکن ہم اب بات کرتے ہیں مصر کے بارے میں. مصر نے میں اتوار کے روز الجزیرہ کے صحافی کو ان کے ملک آسٹریلیا جانے کی اجازت دے دی ہے, جس سے پہلے اخوان المسلمین کو اعانت کے جرم میں انہیں سال بھر سے زائد کی قید کاٹنا پڑی. یہ منظر صاحب میرا آپ سے کوئی کامنٹ ہوگا, آپ بتائیے گا کہ الجزیرہ کے صحافی محمد فہمی کو بھی مصر کی ایک جیل سے جلد رہا کرنے کی خبریں ہیں, انہوں نے اپنی مصر کی شہریت کو ترک کر دیا ہے. حزب اختلاف کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی سخت موقف کا اپنانا, مصر میں صورتحال کیا ہے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں ان کو جلد, اگر آپ صرف اس موٹو سے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنا ہولڈ کنٹرول رکھنا تھا تو اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ سوائے کی میڈیا کو سپریس کیا جائے, اور انہوں نے ایک ایگزامپل بنانے کے لیے, کیونکہ ان کا جو تعلق ہے الجزیرہ کے ساتھ تھا, اور الجزیرہ جو ہے وہ قطر کے ساتھ تھی جو کہ سپورٹ کرتی تھی مسلم بردرہڈ کو, اس وجہ سے یہ بیک لیش تو آنا تھا اس چینل کے اوپر. اور جہاں تک ان کی بات ہے کہ یہ تین انہوں نے پکڑے تھے, اور ان کو دے وانٹیڈ ٹو میک این ایگزامپل آف دیم. ایک جو تھے جن کے پاس دوہری شہریت تھی, کینیڈا کی اور مصر کی, اور جو ایک جو تھے آسٹریلین تھے, اور تیسرے جو ہیں وہ مسلم. تو وہ انہوں نے اپنی جو نیشنل ہے وہ کینسل کرنے کا سنا کہ نیوز کر دی ہے, تو ان کو بھی ڈپورٹ کیا جائے گا, کیونکہ نومبر میں یہ اسپیشل لا پاس کیا گیا تھا پریزیڈنٹ نے کہ جو دوسرے شہر کے ہوں گے وہ یہاں پر آ کے کوئی ایسا کام کریں گے ان کو فوراً ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو یہ رول یوز کرتے ہوئے وہ شاید ڈپورٹ ہونے کے لیے انہوں نے اپنی نیشنلٹی کینسل کی تاکہ ان کو وہاں سے
نکالا جا سکے.
جو تیسرے ہیں وہ پھنسے رہیں گے شاید ابھی تک انلیس ان کے لیے کوئی سولوشن نکل سکے.
اچھا سراج صاحب آپ بتائیے گا, مصر کی صورت حال کی جب ہم بات کرتے ہیں, 2013 میں سابق صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد تقریباً 15 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے الزام پر مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے 183 حامیوں کو موت کی سزا سنائی. اس سے پہلے بھی 500 کے قریب, 550 کے قریب اس طرح سزائے موت سنائی جاتی رہی, لیکن اس کے بعد انتخاب ہوا, منتخب حکومت قائم ہوئی, اس نوعیت کے فیصلے ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں. مصر میں صورتحال معمول پر مستقبل قریب میں آنے کا کوئی امکان دیکھ رہے ہیں کہ ابھی امن و امان کی بحالی میں وقت لگے گا؟ سراج صاحب, سراج صاحب آپ سن رہے ہیں؟ سراج وہاب صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ منظر آپ نے سوال تو سنا ہے نا؟
ہاں جی جی بالکل.
آپ اس بات کا پھر اتنی دیر میرے ساتھ بات کریے, ہم دوبارہ نمبر چیک کرتے ہیں سراج صاحب کا. جی
جی, یہ جو مصر کے اندر سچویشن بنتی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بردر کے اوپر جس طرح کی سچویشن ہے اور وہ سختی سے مزید سختی کیے جا رہے ہیں, تو جو ایون انیشل جو ریبیلین تھے جنہوں نے کہ ہستی مبارک کو اتارا تھا, وہ لوگ بھی اب پھر سے مسلم بردرہڈ کی طرف تھوڑی سی سمپتیز ان کی بڑھنی شروع ہو گئی, کیونکہ وہ اینیمیز کا جو فرینڈ کا کانسیپٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, تو وہ دونوں اب مل کے شاید پھر اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ کب ایسی سچویشن بنے گی کہ مصر کی جو آرمی ہے وہ پھر کنٹرول نہ شاید کر پائے, اور اس دفعہ شاید جب چینج اوور ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خونی قسم کا ہو اور جو کہ ایک اچھی چیز نہیں لگتی. تو اس لیے مصر کی جو حکومت ہے پروبیبلی اگر وہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول کریں تو تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی کرنی پڑے گی, اور تھوڑا سا ان کو پولیٹیکل جو سے ہے ان کو بھی دینی پڑے گی, یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو لیبل کرتے جائیں کہ ٹیررسٹ ہیں ان کو سزا دیتے جائیں. اس طریقے سے حکومتیں اگر ہم دیکھتے ہیں نیئر فیوچر کے جو قریب کے دنوں میں ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ایسی جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے نقصان ہی اٹھایا ہے الٹیمیٹلی, اور وہ ٹاپل ہو گئی ہیں آج کل کے زمانے میں. تو یہ
چلیے منظر صاحب کی لائن کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, اب بات کرتے ہیں سراج وہاب صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی
جی سراج صاحب, ہم سوال آپ ہی سے میں نے کیا تھا کہ مصر کی جو صورتحال ہے وہاں پر سیاسی ظاہر بظاہر سیاسی سطح پر ایک استحکام کی صورت ہے, انتخاب ہوئے محمد مرسی کی برطرفی کے بعد نگران حکومت بنی, اس کے بعد پھر انتخاب ہوئے اور اب جنرل السیسی جنہوں نے اپنا فوج سے استعفی دے کے تو اپنا صدارتی انتخاب جیتا, تو اب ایک طرف تو جمہوری عمل بھی جاری و ساری ہے وہاں پر, لیکن دوسری طرف پھر یہ ہے کہ اخوان المسلمین کے لوگوں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں وہ سزائے موت سنائی جا رہی ہیں, تو اس سارے جو سیاسی سطح پر جو عدم استحکام کی صورت نظر آتی ہے, اس کے آئندہ کچھ عرصے میں سنبھلنے کی امید ہے؟ کیا بحران کی صورت ہے مصر میں؟ صورتحال کو معمول پر آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟
بھائی صاحب, اصل میں ایسا ہے کہ مصر کی جو صورت حال ہے اس کا ملٹری سولوشن بالکل نہیں ہو سکتا, اس کا سولوشن جو ہے وہ سیاسی سولوشن ہو سکتا ہے, اور سیاسی سولوشن کے لیے اس وقت جو کرنٹ رولر ہیں وہ تیار نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فورس استعمال کر کے وہ اپوزیشن کو شاید ختم کر دیں گے. اپوزیشن کچھ دیر تک تو یا کچھ عرصے تک دبی دب جائے گی, لیکن اس کے بعد پھر اس کے ابھرنے امکانات ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ 2 سال لگے, 3 سال لگے, 4 سال لگے, لیکن لوگوں کی خواہشات کو آپ اس طرح سے ایٹ دی پوائنٹ آف گن جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. وہ کوئی بھی ہو, یعنی ان ہو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی اپوزیشن ہو, کسی بھی ملک میں ان سے ڈائیلاگ کا پروسیس کرنا پڑتا ہے, اور ڈائیلاگ کے بعد ان کے جو بھی مطالبات ہیں جائز ہے ناجائز ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے, عوام کے ساتھ اس کے ان کے کتنے لنک ہیں وہ دیکھنا پڑے گا, اور اس کے بعد میں اس کا کسی قسم کا کوئی ایک سولوشن اس میں نکالنا پڑے گا. یہ جو آربیٹری طور پہ بالکل جو سزائی موت جو ہے سنائے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یا کوئی بھی یہاں پہ مبصر یہ پولیٹیکل انالسٹ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سولوشن ہے, اس لیے کہ اس سے تو شاید وقتی طور پہ لا اینڈ آرڈر شاید کنٹرول ہو جائے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے, لیکن یہ کہ یہ کوئی دیرینہ سولوشن نہیں ہے, اور خود ایجپٹ مصر کی حکومت بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ بہت افیکٹو سولوشن نہیں ہے, لیکن وہاں پر دو جو ہے اس وقت کانفلکٹ ہے. ایک تو کانفلکٹ یہ ہے کہ ایک تو ملٹری گورنمنٹ وہاں پر جو ہے وہ اقتدار میں ہے سی سی کے اندر. دوسری یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک امپورٹنٹ آرم ہے وہ ہے جوڈیشری. جوڈیشری میں اخوان کے خلاف ایک بہت زبردست جو ہے سینٹیمنٹ ہے, اور وہ جب اخوان اقتدار میں آئی تھی تو یہ جوڈیشری نے اخوان کے لوگوں کے خلاف کئی ساری رولنگ دی تھی. تو یہ جو جوڈیشری کے اندر جو اینٹی اخوان جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اکثریت میں ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایلیمنٹ اس طرح کی جو ہے جوڈیشل رولنگ آپ کر رہا ہے جو آئسولیشن میں تو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو بڑے پس منظر میں دیکھیں تو ملک کے لیے بہت ہی خطرناک وہ صورت حال ہے. اس لیے کہ اس سے جو ریزنٹمنٹ ہے, ظاہر ہے اخوان کے اندر ایک ریزنٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو ان کا اقتدار کی جو میعاد تھی وہ پورا نہیں کرنے دیا گیا. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ خود اخوان نے اپنی حرکتوں سے وہ جو ان کا جو پاپولر مینڈیٹ تھا اس کو کھو دیا, اور جس کی وجہ سے عوام خود ان کے خلاف تحریر اسکوائر میں نکل آئی. تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جس طرح سے جو جوڈیشل رولنگ وہاں پہ پاس ہو رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیسیشن جو ہے وہ عوام میں بہت اچھے طریقے سے نہیں دیکھے جائیں گے, اور اخوان کو جو سمپتی ہے وہ حاصل ہوتی رہے گی. یاد رہے کہ اخوان نے وہ سمپتی کھو دی تھی جب وہ اقتدار میں تھے, اس لیے کہ انہوں نے تمام سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے میں وہ ناکام رہے تھے. لہٰذا اس طرح کے جو ڈیسیشنز ہوں گے اس سے اخوان کے ساتھ سمپتی بڑھنے کے امکانات ہیں.
اچھا, ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ نائجیریا میں انتہا پسند گروپ بوکو حرام کی کاروائیاں جاری ہیں, شہروں میں پیش قدمی ہیں, دھماکوں کے سلسلے ہیں, لوگوں کی قتل و غارت گری جاری ہے. افریقی یونین نے کثیر ملکی فوج بنانے کی تجویز کی منظوری دے دی ہے. اقوام متحدہ سے اس کی منظوری اور اس کے لیے فنڈز کے حصول کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ بوکو حرام کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے کیا یہ مؤثر اقدام ہے یا عالمی برادری کو بھی اس میں وسیع تر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, ہم تو اس وقت اس پورے خطے کو, افریقن کانٹیننٹ کو ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. جب بوکو حرام کی کوئی ایونٹ جب سامنے آتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جب وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے, اور پھر وہ رڈار سے بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک مثبت رول ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اچانک جو ہے کس ویکیوم میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور کیوں عوام ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی ہے, اور پھر اگر عوام آواز اٹھا رہی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کتنی بیکنگ ہے اس کو, اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی پوری انوالو نہیں ہوتی تو خود ریجنل فورسز وہاں کی ہے وہ کس طرح سے رول ادا کر رہی ہے. تو یہ ایک آئسولیشن میں صرف ایک نائجیریا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پورے انٹرنیشنل ہم دیکھ رہے ہیں کہ القاعدہ, داعش, بوکو حرام, یہ سب ایک پورا ٹیررزم, حزب اللہ آپ اس میں لگا لیجیے, ہوتی آپ اس میں لگا لیجیے. تو یہ تمام سارے جو ہے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہے اچانک جو ابھرے ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے جس کو تلاش کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے روٹ کاز کو جو ہے وہ اٹیک کرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ سراج بہاب, سعودی عرب جدہ سے ہمارے ساتھ تھے, عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر. سراج صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کی شرکت کا پروگرام میں بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلیں, منظر آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی بالکل.
منظر, ایک کوئک کامنٹ آپ کرتے چاہیے. آج ایک جو انصاف کی بین الاقوامی عدالت یعنی آئی سی جے, اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 1990 کے دہائی میں بالکن لڑائی کے دوران کروشیا اور سربیا دونوں میں سے کسی نے بھی نسلی قتل و غارت گری کا ارتکاب نہیں کیا, کیونکہ کروشیا نے سربیا کو نسلی صفائی کا الزام دیا تھا اور سربیا نے 1995 میں سربوں کو کروشیا سے نکال دینے کا الزام دیا تھا, لیکن دونوں ملکوں نے آئی سی جی کے فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اس فیصلے کے تناظر میں جبکہ دونوں ملکوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ فیصلہ مانیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مصالحت کی کوئی بہتر صورت ہوگی؟
جی, اگر غور کریں تو اس ان کے آپس میں پہلی مصالحت کافی حد تک ہو چکی تھی اور لڑائی جھگڑا سچ کوئی نہیں چل رہا تھا. یہ سارا جو فیصلہ آیا ہے میرے مطابق, میرے خیال میں اس کا ریزلٹ آگے چل کے آئے گا, کیونکہ انہوں نے ایک جو بات کی بہت کلیئر کہ ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ جو ہیں یہ الگ الگ ہیں, ان کو ایک ساتھ نہ کیا جائے. اس کا ریزلٹ اگر ہم اب آپ دیکھتے ہیں تو ول ہیو این آئیڈیا کہ اگر ہم اسرائیل کا جو ہے اگر کیس جاتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر تو اس کا اس فیصلے کا امپیکٹ اس کے اوپر ہوگا, کیونکہ اسی چیز کو لیتے ہوئے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ کی فلسطینیوں کی وہ جینوسائڈ نہیں تھا, تو وہ کیس جو ہے پروبیبلی اٹ ول بی ریجیکٹڈ. تو بیسڈ آن دس میرے خیال میں یہ رولنگ دی گئی ہے, کیونکہ ادروائز کروشیا اور اس کے درمیان میں اب اتنی زیادہ نفرت اور وہ چیزیں نہیں رہی جس طرح کے پہلے تھیں.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے. منظر صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. پروگرام آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. آج کے موضوع یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر زبیر اقبال آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی بالکل.
جی سر, آپ امریکی معیشت کے بارے میں جو جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, اور امریکی معیشت کے صدر براک اوباما نے $4 ٹریلین مالیت کا 2016 کے لیے بجٹ تجویزیں کانگریس کو بھیج دی ہیں, جس میں دولت مندوں پر زیادہ محصول ادا کرنے کی تجویز ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ متوسط طبقے کی مدد کے لیے زیادہ رقم کی فراہمی کی جائے ہو سکے. ریپبلکنز کی طرف سے پہلے بھی اعتراضات تھے, اور اب کانگریس جہاں ریپبلکنز کا کنٹرول ہے, صدر کی بجٹ تجاویز کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ جو بجٹ ہے, یہ چونکہ جو نئے پریزیڈنشل الیکشنز ہونے ہیں 2016 میں, اس سے صرف 2 سال پہلے ہی دیا گیا ہے, تو اس کا مقصد بیسیکلی پولیٹیکل ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ میں لوگوں کے درمیان ایک نئی ڈسکشن شروع کی جائے, جو کہ یہ ڈٹرمن کرے کہ وہ آئندہ کیا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس بجٹ کو دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ آیا یہ ایک نئے صرف پالیسی نہیں, لیکن ایک آبجیکٹیوز کو, نئے آبجیکٹیوز کو بنانے کے لیے کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب اکانومی نے دوبارہ گرو کرنا شروع کر دیا ہے, اور چونکہ وہ پرانے 8 سال 6 سال جو بہت مشکل میں گزرے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور بڑی حد تک اکانومی میں ریزیلینس پیدا ہو گئی ہے, تو اب سوچنا یہ ہے کہ آیا یہ ملک, یہ اکانومی کس طرف جائے گی اور اس کا مقصد کیا ہوگا. تو اس صورت کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بجٹ بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آسٹیریٹی, جو کنٹینمنٹ آف ایکسپینڈیچر تھا جو پہلے ہو رہا تھا, اس کی اب ضرورت نہیں ہے. اکانومی بڑھ رہی ہے, جیسے ہی اکانومی بڑھے گی اس کی وجہ سے ریونیو بھی بڑھے گا, تو ایسے حالات میں ایکویٹی یا انکم ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنے کے نئے طریقے ہو سوچنے چاہیے, جس کی وجہ سے وہ غریب لوگ جو کہ بہت کمزور ہو گئے تھے, بڑے غریب ہو گئے تھے, ان کو تقویت ملے اور ان کی اکنامک کنڈیشن اور سوشل کنڈیشن کو بہتر کیا جائے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ جو ہے یہ ایک ڈیکلریشن ہے, ایک پالیسی ڈیکلریشن ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ آیا لوگ, یہ جو سٹیزنز ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکنامک پالیسی کے آبجیکٹیوز کو بدلا جائے یا ویسے ہی چلتا رہے جیسا کہ پچھلے چل رہا تھا.
اچھا, ریپبلکن صدر کی طرف سے دولت مندوں پر زیادہ ٹیکس کی تجویز کو پہلے بھی مسترد کرتے آئے ہیں, اور وہ اس کی بجائے کہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی اور ہیلتھ کیئر کے پروگراموں میں اصلاحات کی بات کی جائے, اس کی وضاحت فرمائے گا.
جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ امیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے یا نہیں, لیکن یہ یقیناً بات ہے کہ امریکہ میں جو امیر لوگ ہیں, کارپوریشنز جو ہیں, ان پر ٹیکس کم ہے ریلیٹیولی سپیکنگ, تو اس لیے ایکویٹی کے لیے وہ ٹیکس بڑھانا ضروری ہے ایررسپیکٹیو آف ادر آبجیکٹیوز. اچھا, اب بات یہ آ جاتی ہے کہ سوشل سیکیورٹی اور میڈیکیئر کا معاملہ, جہاں تک میڈیکیئر کا معاملہ ہے, جب جیسے ہی یہ اوباما کیئر جو ہے افیکٹولی امپلیمنٹ ہوگی, جو کاسٹ ہیں ان کا ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے سیونگز ہوں گی. جہاں تک سوشل سیکیورٹی کا معاملہ, وہ بہت اہم معاملہ ہے, یقیناً سوشل سیکیورٹی کا جو فنڈ ہے اس کے لیے چیلنجز بن سکتے ہیں اگر نئے ریسورسز پیدا نہ کیے گئے. تو سوچنا یہ ہے کہ آیا یہ ریسورسز پیدا کیے جائیں زیادہ ٹیکس لگا کر یا کوئی اسپینڈنگ کٹ کر کے. یہ بہت مشکل سی بات آ جاتی ہے, کیونکہ اسپینڈنگ کو کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ جب اسپینڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ویسٹڈ انٹرسٹ بن جاتے ہیں, اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک جسے کہنا چاہیے کہ آبجیکٹیوز بن جاتے ہیں. تو جب تک آبجیکٹیوز نہیں ختم کر سکتے, اسپینڈنگ نہیں ختم کر سکتے, تو انٹائٹلمنٹ جہاں پر ہیں وہ کمزور, ان کو کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے سوچنا یہی چاہیے کہ اگر اکانومی گرو کر رہی ہے تو اس کی گروتھ کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. آیا اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اس کی وجہ سے زیادہ جو سیونگز ہو رہی ہیں ان کا کچھ حصہ سوشل سیکیورٹی کی طرف چلا جائے, تاکہ فیوچر میں سوشل سیکیورٹی فنڈ میں مشکلات پیدا نہ ہو.
اچھا, امریکہ کی آبادی میں معمر افراد کی شرح بڑھ رہی ہے, ایسے میں سوشل سیکیورٹی اور ہیلتھ کیئر کے پروگراموں میں اگر ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو کیا ان افراد کے لیے جو سہولتیں دیتے ہیں وہ ان کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا؟
نہیں, نوٹ نیسسریلی. دیکھیے یہ بات آ جاتی ہے ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کی. اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کو امپروو کر دیں تو اس کی وجہ سے کاسٹ کی گروتھ کم ہو جاتی ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. یقیناً ویسٹ ہو رہا ہے, میڈیکیئر میں بھی ہو رہا ہے, میڈیکیئر میں بھی ہو رہا ہے اور دوسرے معاملوں میں بھی ہو رہا ہے. یقیناً ان کو کم کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل آبجیکٹو جو ہیں کہ جو جن لوگوں نے کنٹریبیوشنز کی ہیں, اب عمر کے زیادہ ہو گئے ہیں, معمر ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے ان کے رائٹس لے لیے جائیں. ان کے رائٹس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اکانومی کے اندر اس قسم کی ایفیشنسیز پیدا کی جائیں کہ وہ یہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. اس میں ایک سب سے اہم بات یاد آتی ہے کہ اگر ملک کی گروتھ قائم رہتی ہے, 4.5% 4.5% پہ رہتی ہے اگلے 10 سال کے لیے, تو پھر یقیناً اتنا ایک اتنی اسپیس بن جائے گی کہ آپ سوشل سیکیورٹی اور میڈیکیئر کے ایکسپینڈیچرز کو بھی کر سکیں اور اس کے باوجود اکنامک گروتھ اور اکنامک کنڈیشنز پہ برا اثر نہیں ہوگا.
اچھا, مالی سال 2016 کے لیے جو امریکی بجٹ ہے اس میں پاکستان کے لیے جو سپورٹ فنڈ ہے, اعانتی فنڈ کے لیے 80 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی رقمیں مانگی گئی ہیں اور ان اعداد میں 53 کروڑ اور 40 لاکھ ڈالر سویلین مد میں ہیں جبکہ 27 کروڑ سلامتی کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں. بجٹ تجاویز کو ریپبلکن نمائندگان کی اکثریت والے کانگریس سے منظوری درکار ہے. اس امداد کی منظوری کے امکانات کیا ہیں؟
لمیٹڈ ہیں, لیکن اس میں دیکھیں اس میں نیگوسیشن ہوں گی. یہ چھوٹے چھوٹے سارٹ آف ایکسپینڈیچر آئٹمس ہیں, ان پہ نیگوسیشنز ہوں گی اور ان کے اوپر جو سیٹلمنٹ ہوگی وہ پولیٹیکل کمپرومائز کے ساتھ ہوگی. اس میں دوسرے انٹرسٹ گروپس بھی شامل ہوں گے, اس میں ہندوستان بھی شامل ہوگا, اس میں افغانستان کی پرابلم بھی شامل ہوگی, اس میں اور دوسرے ممالک کے جو کلیمز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن اپیرنٹلی تو جو ریپبلکن پارٹی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرتے. تو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام کے تمام ریسورسز جو ہیں پراپرلی ایلوکیٹ ہو جائیں گے. دیکھیں ہسٹری جو بتاتی ہے, جو پچھلے 1-2 سال بتاتے ہیں, اگر وہی آبجیکٹیوز اور وہی ایٹیچیوڈ قائم رہے تو پھر مشکل لگتا ہے کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جائیں گے.
اچھا, آخری سوال, آپ کے خیال میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کن مدوں پر اتفاق کر سکتے ہیں تاکہ بجٹ 2016 کی تجاویز کو قابل عمل بنایا جا سکے؟
دیکھیے تین چیزیں ایسی ہیں جن پہ یقیناً وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ایک تو ہے یہ جو ایکسپینڈیچر بڑھایا جا رہا ہے, ملٹری ایکسپینڈیچر جو ہے, ڈیفینس کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس پہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے جس پہ کہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز کی پاسبلٹی ہے وہ ہے ہائی وے فنڈ اور دوسرا انفراسٹرکچر ایکسپینڈیچر اور ڈیولپمنٹ, کیونکہ کئی ریپبلکن سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچر بڑھے کیونکہ ان کے اپنے کانسٹیچوئنسیز جو ہیں وہاں پر ان کو پرابلمس ہیں. تیسری جو ایشو آ جاتا ہے جس پہ کمپرومائز کی پاسبلٹی ہے وہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا اور آپ نے بھی اس کو بتایا کہ سوشل سیکیورٹی پہ کیا کیا جائے گا. تو یہ تین ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کمپرومائز کی پاسبلٹی ہے.
اچھا, اب چلتے چلتے آپ یہ بات بھی کرتے جائیے گا کہ ڈیفنس کے لیے جب بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, داعش ہے, افغانستان کا مسئلہ ہے, انتہا پسندی سے نمٹنے کا مسئلہ ہے, اس میں یوکرین کا مسئلہ بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیا اس سے, چاہے کانگریس پہ ریپبلکنز کا کنٹرول ہی ہے, کیا ان کے اوپر دباؤ نہیں آتا کہ وہ ان ساری چیزوں کو اسی طرح تسلیم کر لیں؟ کوئی کامنٹ؟
دیکھیے یہ کہنا بہت مشکل ہے, بل لیکن یقیناً دباؤ تو آئے گا, لیکن پوائنٹ یہ بن جاتا ہے کہ دوسرے جو آبجیکٹیوز اور جو دوسرے ڈیمانڈز ہیں وہ کیسے آپ ان کو ملیں گے. تو یہ سوچنے والی مشکل ہوتی ہے, اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے, کمپرومائز تو کرنے پڑیں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, یہاں ہمارے ساتھ تھے واشنگٹن سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آج ہم نے پروگرام کے شروع میں لوگوں کو بتایا تھا کہ آج ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہم ان سے مشرق وسطی نہیں بلکہ ہم خصوصیت سے ان کے خصوصی شعبے میں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بجٹ کی بات ہے. تو اور اس میں ہم نے ورلڈ بینک کا بھی تذکرہ کیا تھا. آپ کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آج کے موضوع اب ختم ہوتا ہے. آج ہم نے کافی موضوعات پر بات کی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پاکستان میں تشدد کے بارے میں بات کی, ملٹری کمانڈروں کی کانفرنس ہوئی, جنرل جان کیمبل کی پاکستان کے جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ مشرق وسطی اور بین الاقوامی امور پر بھی ہم نے کافی امور کا احاطہ کیا. امید ہے آپ کا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. تو میرے ساتھ اب میزبان بہجت کے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر برائن مارکولیو کو اجازت دیجیے. اور آج یہ بھی بتائیں ہمارے ساتھ ایک اور بھی پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. ہم سب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی